الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کل لوگ وظائف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اصل چیز یعنی دعا کو اختیار نہیں کرتے، جو روح ہے اور مقصد ہے تمام عبادات کی. اور ایک کام کی بات بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وظائف پڑھنے سے قلب میں ایک دعوے کی شان پیدا ہوتی ہے کہ ہم ایک تدبیر کر رہے ہیں، بس ثمرہ گویا ہمارے قابو میں ہے. اور دعا سے شان عبدیت کا غلبہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، وہ چاہیں گے تو دیں گے. بس دعا بڑی چیز ہے. ایک اور بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے، اس کی طرف لوگوں کی نظر بہت ہی کم جاتی ہے، وہ یہ کہ اوراد و وظائف دنیا کے کام کے واسطے پڑھو گے تو اس پر اجر نہیں ہوگا، اور دعا اگر دنیا کے واسطے بھی ہوگی وہ بھی عبادت ہوگی اور اجر ملے گا. یہ حضرت والا حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑی اہم بات وظائف اور دعا کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے، جسے اچھی طرح سمجھ لینا ضروری ہے. فرمایا کہ آج کل لوگ بکثرت وظیفوں، وظائف اور اوراد، تعویذ گنڈوں وغیرہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور ان کو سب سے زیادہ مؤثر سمجھتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست مانگنے اور دعا کرنے کی توفیق کم ہوتی ہے. اور بعض لوگوں میں تو یہ بات اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ وہ ہر چیز کے لیے ان کو ایک تعویذ چاہیے، ہر چیز کا ایک وظیفہ چاہیے، اور بکثرت یہ پوچھتے ہیں کہ فلاں کام کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں، فلاں کام کے لیے کیا ورد کریں، فلاں کام کے لیے کیا جھاڑ پھونک کریں. اور جتنے دنیا کے مقاصد ہیں ان سب میں سب کے لیے ان کو ایک الگ تعویذ چاہیے، الگ وظیفہ چاہیے. اور اگر کہا جائے کہ بھائی اس میں کوئی الگ سے وظیفہ ہمارے علم میں نہیں ہے تو اس کے اوپر بڑی حیرت کا اظہار کرتے ہیں. بلکہ علم دین کو بعض لوگ اسی میں علم دین کی تعریف ہی یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر وظیفے پڑھائے جاتے ہیں یا تعویذ گنڈے سکھائے جاتے ہیں. چنانچہ یہ سمجھتے ہیں جیسے دار العلوم ہے جہاں پر دینی علوم کی تعلیم ہوتی ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر یہی پڑھایا جاتا ہوگا کہ کس چیز کا کیا وظیفہ ہوتا ہے, کس چیز کا کیا تعویذ ہوتا ہے. اور اگر کہا جائے کہ بھئی ہمیں نہیں آتا تو بڑی حیرت ہوتی ہے, یعنی وقت ضائع کر رہے ہیں یہاں پر, اس مدرسے کے اندر داخل ہو کر اور اس میں پڑھ کے پڑھا کر وقت ضائع کر رہے ہیں, جو اصل مقصد ہے وہ تو حاصل ہی نہ ہوا. اس درجہ اس کو ضروری, اہم اور زیادہ مؤثر قرار دیا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے جو اصل مسنون طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست مانگا جائے, اس کی طرف توجہ کم ہوتی ہے. ہر چیز کا تعویذ, ہمارے حضرت نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا, کہیں پڑھا تھا کہ ایک عورت آئی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر اور کہنے لگی کہ حضرت میری مانگ سیدھی نہیں نکلتی, جب میں بال بناتی ہوں تو مانگ سیدھی نہیں ہوتی, مانگ ٹیڑھی ہوتی ہے, تو کوئی تعویذ دے دو کہ جس سے میری مانگ سیدھی نکلا کرے. حضرت نے کہا بھائی اس کا تو کوئی تعویذ نہیں ہوتا مانگ سیدھی کرنے کا. وہ اڑ گئی کہ نہیں نہیں آپ تو آپ بڑے عالم ہو علامہ ہو, تو یقیناً کوئی تعویذ ایسا ہوگا کہ جو میری مانگ سیدھی کر لے. جب بہت ہی عاجز آ گئے حضرت, تو حضرت نے پھر سے چھوڑی نہیں رہی تھی, تو حضرت فرماتے ہیں میں نے ایک پرچے پر اہدنا الصراط المستقیم لکھ دیا, اہدنا الصراط المستقیم لکھ کے کہا کہ یہ تعویذ مانگ لے. وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا, اللہ کے ایک بندے نے لکھا تھا کہ وہ باندھا اس سے مانگ سے ہونے لگی. تو غرض یہ کہ ہر چیز کے لیے لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اس کا کوئی مخصوص وظیفہ ہونا چاہیے, مخصوص تعویذ ہونا چاہیے, اور سارا دھیان اسی طرف لگا ہوا ہے اور دعا سے غافل ہے. جو اصل طریقہ ہے مانگنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا ہے, اس سے غافل ہیں اور تعویذ گنڈوں اور عزائم, اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہ اس کو روحانی علاج سے تعویذ کرتے ہیں, یہ روحانی علاج ہے, حالانکہ اس کو روحانی علاج سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بھی ایک تدبیر ہے. ان میں سے بعض طریقے تو ایسے ہیں کہ جو بالکل ہی ناجائز اور حرام ہے, بعض ایسے تعویذ ہوتے ہیں یا ایسے عملیات ہوتے ہیں جس میں اللہ بجائے شیاطین سے مدد لی جاتی ہے, وہ تو بالکل ہی حرام. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے معنی ہی سمجھ میں نہیں آتے, تعویذ ایسا لکھا یا ایسا کوئی عمل بتایا کہ زبان سے یہ عمل ادا کرو, معنی اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آتے کیا ہے. تو سارے فقہاء کرام نے فرمایا کہ ایسا تعویذ یا ایسا عمل ایسا وظیفہ جس کے معنی معلوم نہ ہو وہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے, کیونکہ پتہ نہیں کہ اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کس زبان کے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں شیاطین سے مدد مانگی گئی ہو, تو وہ اللہ بچائے شرک تک پہنچ سکتا ہے, وہ تو بالکل ہی ناجائز. اور اس میں شک نہیں کہ بہت سے وظیفے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے اور اس کی وجہ سے فائدہ بھی ہوتا ہے, لیکن ذرا سمجھ لیجئے اچھی طرح کہ یہ وظیفے جو ہیں یہ ایسے ہیں جیسے کہ دوا, بیماری کی جیسے علاج کر لیا دوا کر لی, ایسا ہی وظیفہ بھی ہے, ایسا ہی تعویذ بھی ہے. اب اس میں جیسے کہ دوا کا معاملہ ہے کہ کبھی اس کا اثر ہو گیا اور کبھی نہیں ہوا, یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور موقوف ہے. اسی طرح وظیفہ کا بھی معاملہ ہے کہ کبھی اس کا اثر ہوگا اور کبھی اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا. لیکن وظیفوں کے اوپر بعض اوقات اعتقاد اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بس وظیفہ شروع کر دیا تو ضرور بضرور 100% یہ کام ضرور ہوگا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے, یہ بھی ایک تدبیر ہے جیسے اور تدبیر ہے, یہ بھی ایک تدبیر ہے. پھر اس تدبیر کے اندر اگر یہ ناجائز طریقہ استعمال نہ کیا جائے تو جائز ہے بے شک, لیکن اس کے اوپر سارا دار و مدار رکھ دینا اور دعا سے غافل ہو جانا یہ ہے بری بات. پھر حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب کوئی وظیفہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے پڑھا جائے, کوئی شخص بے روزگار ہے روزگار کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہے, کوئی بیمار ہے وہ صحت کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہے, یا کوئی بے اولاد ہے وہ اولاد کے لیے پڑھ رہا ہے, تو یہ وظیفہ جو پڑھ رہا ہے وہ ایک تدبیر تو ہے لیکن جائز بھی ہے, لیکن اس پر ثواب نہیں. اگر قرآن کریم کی آیتیں پڑھی مثلاً اور نیت یہ ہے کہ ان آیتوں کے ذریعے مجھے شفا حاصل ہو جائے, یا نیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے مجھے ملازمت مل جائے, میری روزی مل جائے مجھے, تو جائز تو ہے لیکن اس کے اوپر تلاوت کا ثواب نہیں. تلاوت کا ثواب اس ختم جب تم نے اس آیت کو کسی دنیاوی مقصد کے لیے استعمال کیا اس کے پڑھنے کو, تو تلاوت پھر وہ اللہ کے لیے نہ ہوئی, اس لیے اس کے اوپر اجر و ثواب نہیں. ہاں جائز ہے پڑھ لو تو جائز ہے, اس کے اندر آدمی کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر عطا فرما دیں, فائدہ ہو جائے. یہاں تھوڑی سی اور تفصیل عرض کر دوں. بعض اوقات ایک مرتبہ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ لوگوں کے دلوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھی, تو اس کو میں ذرا وضاحت سے عرض کر دوں کہ یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ اسی وقت اجر و ثواب کا سبب بنتی ہیں جبکہ وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کی جائیں, اللہ تعالیٰ کے مرتبی کے لیے. انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو نیت اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی ہے, تو ثواب ملے گا. نماز فرض کرو, نماز آپ پڑھ رہے ہو تو نماز کا ثواب اسی وقت ملے گا جبکہ اس کا مقصد سوائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے, بندگی کے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے کوئی اور مقصد نہ ہو. اگر نماز کسی دنیاوی مقصد کے لیے پڑھی جا رہی ہے تو اس میں اجر و ثواب نہیں. اسی طرح تلاوت کا معاملہ ہے, تلاوت قرآن کریم کی اس وقت اجر و ثواب رکھتی ہے جبکہ اس کو محض اس لیے کیا جائے کہ یہ ایک عبادت ہے, بندگی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہے. اس نیت سے اگر تلاوت کرو گے تو اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ. لیکن اگر تلاوت کو کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا نہیں بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ میرا فلاں دنیا میں مقصد حاصل ہو جائے, میرا قرضہ ادا ہو جائے, مجھے روزگار مل جائے, میری رزق میں ترقی ہو جائے, مجھے امتحان میں کامیابی مل جائے, وغیرہ وغیرہ, اگر اس مقصد سے تلاوت کی جا رہی ہے تو تلاوت کا ثواب نہیں. ہاں جائز ہے, اللہ تعالیٰ نے جائز رکھا ہے کیونکہ اس کے اندر تاکیہ رکھی ہے, اللہ تعالیٰ نے جائز ہے اس طرح اس طرح تلاوت کرو تو کوئی گناہ نہیں, لیکن ثواب نہیں. اور اس میں بعض حضرات کو اشکال اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بعض صورتوں کے بارے میں خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا خاصہ یہ ہے. مثلا سورہ واقعہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ شخص سورہ واقعہ ہر روز رات کے وقت میں پڑھا کرے تو وہ فقر و فاقے سے محفوظ رہے. یہ حدیث میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کا خاصہ بیان فرمایا. تو اس سے بعض لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے تو یہ پھر کیوں اجر نہیں ہوگا اس میں؟ تو خوب سمجھ لیجیے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کا خاصہ بیان کیا کہ اس کو پڑھنے والے کا ایک فائدہ یہ حاصل ہوگا. لیکن اگر وہ کوئی شخص پڑھ رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کے طور پر تلاوت کی غرض سے اگر پڑھ رہا ہے تب تو اس کو ثواب بھی ملے گا اور خاصہ بھی حاصل ہوگا, فقر بھی دور ہوگا انشاءاللہ. لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہے اس کو تلاوت سے غرض نہیں ہے, عبادت سے غرض نہیں ہے, بلکہ صرف اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اس کے ذریعے میرا فقر و فاقہ دور ہو, تو اس وقت میں
اس تلاوت کا ثواب نہ ملے گا. اس تلاوت کا اگر تو مخالصہ حاصل ہو جائے گا لیکن تلاوت کا ثواب اس کو نہیں ملا. ہاں البتہ ایک اور چیز کا ثواب ہو سکتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیں, وہ یہ کہ فقر و فاقہ دور کرنے کے لیے اور بھی بہت سے تدبیریں ہو سکتی تھیں, اور بھی بہت سے وظیفے ہو سکتے تھے, لیکن اس نے وہ طریقہ اختیار کیا یا وہ وظیفہ پڑھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمودا ہے. تو اس نیت سے اگر پڑھنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا ہوا طریقہ ہے اس لیے میں یہ پڑھتا ہوں, تو اس میں امید ہے کہ انشاءاللہ اتباع سنت کا ثواب ملے گا. اگرچہ تلاوت کا ثواب نہ ہو لیکن اتباع سنت کا ثواب ملے گا. تو جو وظیفے یا جو اوراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کو پڑھنے میں اصل بات تو یہ ہے کہ آدمی عبادت کی نیت کرے کہ بھائی میں تو عبادت کے لیے پڑھ رہا ہوں, اور پھر ضمنی طور پر اس کے خاصے بھی حاصل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اگر کوئی شخص دنیاوی مقصد ہی کے لیے پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ یہ نیت کرے کہ میں اور بھی طریقے ہو سکتے تھے لیکن میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کو اختیار کر رہا ہوں تو اتباع سنت میں کر رہا ہوں, اتباع سنت کا ثواب اس کو انشاءاللہ ملے گا. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ بہت ساری دوائیں ہیں دنیا میں مختلف امراض, لیکن بعض امراض کی دوائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. مثلا شہد ہے, شہد کے لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ شفاء للناس, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. تو قرآن کریم میں فرمایا فی شفاء للناس, اس میں شفا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک صحابی کو علاج کے طور پر شہد کی شہد تجویز فرمایا. تو اب شہد کھانا فی نفسی تو کوئی ثواب نہیں, ایک مباح کام ہے کھانا یا پینا, لیکن اور اگر کوئی شخص دوا کے طور پر استعمال کرے تو بھی جائز ہے لیکن کوئی فی نفسی ثواب نہیں. لیکن آدمی دوسری دوائیں چھوڑ کر شہد کو اس لیے استعمال کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے طور پر تجویز فرمایا تھا, لہذا میں آپ کی سنت کی اتباع میں شہد استعمال کر رہا ہوں, تو اس اتباع سنت کا ثواب ملے گا. شہد کھانے میں فی نفسی کوئی ثواب نہیں تھا لیکن اس نیت کی وجہ سے وہ ثواب بن گیا. تو اسی طرح جتنے بھی وظائف ہیں ان کے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں وہ اگر آدمی اتباع سنت کی نیت سے کرے گا تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا, اگر تو فی نفسی تلاوت کا ثواب نہ ہو. تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ یہ چیزیں جائز ہیں, جھاڑ پھونک اور تعویذ وغیرہ جائز ہیں, لیکن دعا سے زیادہ فضیلت نہیں رکھی, کیونکہ ان کے اندر فی نفسی ہی ثواب نہیں, اور دعا میں چاہے وہ دنیاوی مقصد کے لیے مانگو تب بھی ثواب ہے. کوئی شخص ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے روزگار دے دے, تو مانگ تو رہا ہے روزگار, دنیا کا کام مانگ رہا ہے, لیکن اس دعا کرنے کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں, کیونکہ حدیث میں ہے کہ الدعاء هو العبادة, دعا خود عبادت ہے. ایک روایت میں کہ مخ العبادہ عبادت کا مغز ہے, اور ایک روایت میں کہ ہوا عبادت دعا خود بناتے خود عبادت ہے. لہذا اگر کوئی آدمی دنیاوی مقصد کے لیے بھی مانگے گا تو اس کے اوپر اس کو اجر و ثواب تو نقد مل جائے گا. اب جو چیز مانگ رہا ہے وہ بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں بہتر سمجھیں گے تو وہ بھی عطا فرمائیں گے, لیکن نقد ثواب نقد فائدہ یہ ہے کہ فوراً اس کا اجر و ثواب مل گیا, یا اللہ میرا قرضہ ادا کروا دیجیے, تو یہ ثواب تو فوراً مل گیا. اب اللہ تعالیٰ جب مناسب سمجھیں گے قرضے کی ادائیگی کا سامان بھی فرما دیں, یا اللہ مجھے
میری میری مال پہ برکت عطا فرما دیجیے، مجھے مال زیادہ عطا فرما دیجیے، تو دنیا میں مقصد مانگ رہا ہے لیکن اجر و ثواب اس کے اوپر مرتب ہو رہا ہے. تو وظائف میں حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا کے کام کے واسطے پڑھو گے تو اس پر اجر نہ ہوگا، اور دعا اگر دنیا کے واسطے کر بھی ہوگی تو وہ بھی عبادت ہوگی اور اجر ملے گا. تو سب سے زیادہ فکر چاہیے دعا کی عادت ڈالنے کہ جس میں ثواب بھی ملے اور مقصد بھی حاصل ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس سے زیادہ بہتر تدبیر کوئی اور نہیں. ٹھیک ہے، اور ساری تدبیریں ہیں، دوا دارو علاج وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن وہ اپنی ذات میں کوئی تاثیر نہیں رکھتی جب تک کہ اللہ جل جلالہ اس میں تاثیر عطا نہ فرمائے. بیماری ہے، دوا کھائی، بے شک تدبیر ہے، جائز تدبیر ہے، لیکن اس وقت تک اس میں تاثیر پیدا نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ جل جلالہ اس میں تاثیر پیدا نہ فرمائے. لہذا دوا کھاؤ لیکن دعا کر کے کھاؤ کہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو میرے لیے مؤثر بنا دیں، اس کے اندر میرے لیے تاثیر پیدا فرما دیں. اور اسی طرح اگر کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہو تو وظیفہ کبھی وہ حال ہے جو دوا کا ہے، یعنی وہ اس وقت تک مؤثر نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے اندر تاثیر پیدا نہ فرمائے. لہذا آپ یہ کہیے کہ یا اللہ یہ تدبیر کر تو رہا ہوں لیکن تاثیر ڈالنا آپ کا کام ہے، آپ اپنے فضل و کرم سے تاثیر ادا فرمائیے. دیکھیے دعا بڑی عظیم نعمت ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی طرف سے بے فکری جو ہے یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں، بلکہ اگر دیکھو تو یہ ایسی چیز ہے کہ ہماری دنیا و آخرت بدل سکتی ہے اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں دعا کرنے کا ذوق عطا فرما دیں اور دعا کا پابند بنا دیں، تو دنیا و آخرت کی ساری کامیابیاں اس کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہیں. ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سے لوگ فرمایا کرتے تھے، حضرت کو بڑا ذوق تھا دعا کا، اور فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سارے قرآن کریم کا خلاصہ تو ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سکھایا ہے اس سورت میں. شروع میں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ تعریف کرنے کے بعد سب سے پہلی بات جو سکھائی وہ دعا مانگنا سکھائی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ سکھایا کہ اگر یعنی سارا قرآن کے اندر جتنی ہدایات آنے والی ہیں وہ سب بعد میں آ رہی ہیں، لیکن سب سے پہلی چیز جو بندے کو سکھائی وہ یہ جملہ سکھایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمیں پکارنا سیکھ لو، ہم سے مانگنا سیکھ لو. یہ تم نے جس دن حاصل کر لیا تو دنیا آخرت کی کامیابی ان شاء اللہ تمہارے ساتھ خود بخود آ جائے. اب یہ ہم سے مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی سے عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہر چیز میں ہماری ہم آپ سے مدد مانگیں گے، دنیا کے کاموں میں بھی آخرت کے کاموں میں بھی. چنانچہ آگے پھر بہت ہی جامع دعا تلقین فرما دی، اس دن صراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دی. اب صراط مستقیم ایسی چیز ہے دنیا کے اندر بھی دنیا کے سارے کاموں میں بھی ضروری، صراط مستقیم کے بغیر کوئی بھی دنیا کا کام بھی درست نہیں ہو سکتا اور آخرت کے کاموں کے لیے وہ ضروری. تو پوری سورت جو ہے وہ ساری کی ساری پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور صفات کا بیان، اس کے بعد دعا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بس اللہ خیر کر. ساری سورہ فاتحہ جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے اس میں دعا ہی دعا سکھائی گئی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ ایک مومن کے لیے سب سے بڑا ہتھیار اور سب سے زیادہ مؤثر چیز وہ دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو اور مانگتے رہو. اور اسی لیے حدیث میں فرمایا نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. اب بھائی
بظاہر تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جوتے کا چشمہ ٹوٹ گیا تو کوئی موتی کے پاس جاؤ اور موتی سے چشمہ لگواؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ میرے سے مانگو یا اللہ میرا جوتے کا چشمہ ٹوٹ گیا, اب کیا بس ہے اس کو بھی ٹھیک کر دی. یہ کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جوتے کا چشمہ ٹھیک کر دی؟ وہ اس لیے کہ در حقیقت پہلی بات تو یہ ہے کہ جوتے کا چشمہ ٹوٹنے پر بھی ثواب کما لو, اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر دعا کرو گے تو ثواب ملے گا. ایک طرف جوتے کا چشمہ ٹوٹنے سے جو تکلیف ہوئی اس تکلیف پر اللہ تعالیٰ خود بخود اجر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ, اور اس کے بعد پھر جب تم نے اللہ تعالیٰ کو پکار لیا اللہ میرے جوتے کا چشمہ ٹوٹ گیا, تو اس کو پکارنے سے خود بخود پہلے ہی نقد ثواب مل گیا. تیسری بات یہ کہ یہ اس بات کا اعتراف ہو گیا کہ یا اللہ اگرچہ جوتے کا چشمہ جوڑنے کے بہت سارے اسباب موجود ہیں, موچی کے پاس جاؤں گا وہ جوتا ٹھیک کر سکتا ہے, لیکن جب تک آپ کی طرف سے آپ کی مشیت نہیں ہوگی یہ سبب کبھی بھی کام نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے کہ جوتے کا چشمہ ٹھیک کرنے کے لیے گھر سے نکلا, موچی کی تلاش میں معلوم ہوا کہ موچی غائب ہے, نہیں ملا, پیسے جیب میں ہیں اور دینے کے لیے موجود ہیں, موچی سے جوتا کٹوانے کے لیے پیسے بھی موجود ہیں, پہنچ بھی گئے لیکن موچی نہیں ہے, کسی وجہ سے نہیں ملا, تو وقت پر مل جائے یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کرم ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مشیت سے ہوگا کہ مل جائے. پھر وہ موچی پیسے اتنے مانگے جتنے میرے پاس ہوں, ورنہ یہ کہ اس نے اتنے پیسے مانگ لیے جو میرے پاس نہیں ہیں, تو موچی موجود ہے, جوتے کا چشمہ ٹھیک کرنے کا راستہ بھی موجود ہے, لیکن میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں کہ اس کو دے سکوں, تو رہ گیا وہیں پر. جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرمائیں گے کہ اتنی استطاعت بھی ہو کہ میں وہ کام کروا لوں, پھر پیسے بھی طے ہو گئے, دے بھی دیا, موچی بھی مل گیا, لیکن موچی سے غلطی ہو گئی بنانے میں اور وہ ٹھیک طریقے سے نہ بنا سکا, تو پھر مقصد فوت ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ ہر ہر قدم پر اللہ جل جلالہ کی مشیت کی ضرورت ہے, جب تک وہ نہیں ہوگی تو کبھی بھی کام نہیں بن سکے گا. اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چشمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ. اس پر حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, وہ یہ ہے کہ عام طور سے لوگ اس وقت تو دعا مانگتے ہیں جب کوئی کام مشکل نظر آ رہا ہوتا ہے, مشکل نظر آ رہا ہے کام اور بظاہر اس کے اسباب کبھی اسباب موجود نہیں ہیں تو آدمی دعا. ایک آدمی بے روزگار ہے, اب پتہ نہیں روزگار ملے گا کہ نہیں ملے گا, وہاں پر دعا مانگے گا کہ یا اللہ مجھے روزگار دے, وہاں تو دعا مانگنے کی پھر بھی توفیق ہو جاتی ہے, یا اللہ روزگار دے. قرضہ ہو گیا ہے اور کچھ پتہ نہیں کہ میں اتار سکوں گا نہیں اتار سکوں گا, وہاں پر دعا مانگ لیں کہ یا اللہ قرضہ اتار دے. لیکن جس چیز کے اسباب فیصد موجود ہوں, فیصد موجود ہیں, اس وقت میں دعا مانگنے کی فکر کسی کو نہیں ہوتی. مثلا مثال کے طور پر آپ نے گھر والوں سے جا کر کہا کہ بھائی کھانا نکال دو, کھانا نکال دو, کھانا بھوک لگی ہوئی ہے, کھانا کھانا چاہتا ہوں, کھانا نکال دو. اب انہوں نے کھانا نکالا, برتن میں رکھا, لے کر آ رہے ہیں پھر آپ کو کھلانے کے لیے, تو اسباب 100% موجود ہیں کہ بھوک مٹانے کے اسباب 100% موجود ہیں. اس وقت کسی کو یہ توجہ نہیں ہوتی کہ میں مانگوں یا اللہ میں مجھے کھانا کھلا دے, کیوں؟ اس واسطے کہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ 100% اسباب موجود ہے, یہ ابھی آئے گا اور میرے سامنے رکھا جائے گا اور میں کھانا شروع کر دوں گا, بھوک مٹ جائے گی, تو وہاں دعا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی, دعا کرنے کا خیال بھی نہیں آتا. ارے بھائی سب موجود ہے, کھائیں گے, آئے گا کھانا کھا لیں گے, بھوک بج جائے گی. حضرت فرماتے ہیں ہمارے حضرت حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ
کہ یہی موقع ہے دعا مانگنے کا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا یہی وقت ہے کہ آیا تمہیں بھروسہ اس لانے والے کے کھانا لانے پر ہے اور اس کے ہاتھ میں جو برتن ہے اس برتن پر بھروسہ ہے, اس میں جو کھانا ہے اس کھانے پر بھروسہ ہے, یا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہے؟ اگر اس وقت مانگو کہ یا اللہ یہ کھانا ٹھیک سلامتی سے میرے پاس پہنچ جائے اور میں عافیت کے ساتھ اس کو کھا لوں, تو اس کا مطلب یہ کہ تم اس پر بھروسہ نہیں کر رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر بھروسہ کر رہے ہو. کیونکہ اگرچہ بظاہر دیکھنے میں صورتحال ایسی ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے کھانا آنے میں اور کھانے میں, اسباب 100% موجود ہیں, لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آتے آتے پاؤں پھسلے اور سارا کھانا الٹ جائے؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جب وہ تمہارے پاس پہنچے تو خدا نہ کرے تمہیں کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے, فالج کا اٹیک ہو جائے, کچھ ہو جائے جس کے نتیجے میں نہ کھا سکو؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کھانے کے اندر کوئی ایسی چیز شامل ہو جائے اس دوران کہ اس کی وجہ سے وہ کھانا اکارت ہو جائے, بیکار ہو جائے؟ یہ امکانات اگرچہ کم ہیں مگر ہیں. لہذا جب تک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق نہیں ہوگی, یہ 100% نظر آنے والے اسباب بھی کام نہیں دیں گے, اس وقت بھی ضرورت ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو. تو حضرت فرماتے ہیں یہ جو فرمایا گیا ہے کہ جوتے کا دستواں ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو, یہ اسی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ ایسے مواقع پر جبکہ اسباب موجود ہیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو. بظاہر جوتے کا دستواں ٹوٹنے کے اس کو جوڑنے کے اسباب موجود ہیں, کوئی دقت نہیں ہے بظاہر, لیکن اس وقت بھی مانگو اے اللہ اپنی رحمت سے میری جوتے کا دستواں ٹھیک کر دی, اللہ تعالیٰ سے مانگو. تو معلوم ہوگا کہ تمہارا بھروسہ اسباب پر نہیں, مسبب الاسباب پر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہے, وہ بھی مانگو اللہ تعالیٰ. تو دعا ایسی چیز ہے جس کو ہر حال میں مانگنے کا اپنا شعار بنانا چاہیے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے منگتے بن جاؤ. منگتا اردو میں یہ کہا جاتا ہے اس شخص کو جو ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہو, فقیر ہوتے ہیں نا یہ بھکاری ہر وقت مانگتے رہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں منگتا. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے منگتے بن جاؤ, یعنی ہر وقت مانگتے رہو, کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہو دل ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ. اور حضرت بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے کہ تم جس چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا, جو چھوٹے بچے ہیں وہ جس حالت میں بھی ہوں گے ماں کو پکارے, کوئی تکلیف ہوگی, بھوک لگے گی تو امی امی, اور اگر کوئی کسی کو کوئی باہر تکلیف پہنچا دے گا تو بھائی گھر سے باہر ہیں, بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, کسی بچے نے تھپڑ مار دیا, کسی نے کوئی گوسا مار دیا, تکلیف پہنچی تو کیا کہے گا بچہ؟ امی کو پکارے گا. حالانکہ جانتا ہے امی بھی سن لی نہیں, یہاں پر وہ گھر میں ہے کہیں, لیکن پکار رہا ہے اپنی امی. تو فرمایا کہ ایک بچے کو اپنی ماں کے ساتھ اتنا تعلق ہے کہ جو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, جو کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے, وہ فوراً اپنی امی کو پکارتا ہے. یہاں تک کہ چھوٹے بچے جو ہے اگر ان کو بیت الخلاء جانے کی بھی حاجت ہوتی ہے تو پہلے امی کے پاس جا کے کہیں گے کہ میں امی میرا مجھے پیشاب آ رہا ہے یا مجھے وہاں پوٹی جانے کی ضرورت ہے, تو ماں سے پہلے جا کے کہیں گے پھر جائیے. تو یہ جو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بچے کو اپنی ماں سے ایسا تعلق ہوتا ہے کہ ہر اپنی ضرورت اسی سے مانگتا ہے, اسی کی طرف کو پکارتا ہے. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں ارے بھائی کم از کم اتنے تو بن جاؤ اپنے اللہ میاں کے سامنے جیسے کہ بچہ اپنی ماں کے حصے بن جاتا ہے, کہ کوئی حالت ہو کہ اللہ گرمی لگ رہی ہے گرمی دور فرما دی, یا اللہ میں سردی لگ رہی ہے یہ سردی دور فرما دی, یا اللہ بھوک لگ رہی ہے مجھے کھانا اچھا کھلا دیجیے, یا اللہ مجھے پیاس لگ رہی ہے میرے پانی مجھے پیاس مٹانے کا انتظام کر دیجیے, یا اللہ میں باہر نکلا ہوں کہیں جانے کے لیے سواری درکار ہے, اللہ اچھی سواری دے دیجیے, سواری میں بیٹھ گیا ہوں یا اللہ سواری کو آفیت کے ساتھ پہنچا دیجیے,
اپنی منزل تک پہنچا دیجئے. یا اللہ جن سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں ان سے میری ملاقات کرا دیجئے. یا اللہ یہ کھانا سامنے آیا ہے آپ کے ساتھ کھلا دیجئے. یا اللہ یہ میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں میں گھر کے اندر منظر اچھا دیکھوں اپنے گھر والوں کو اپنے بیوی بچوں کو آفیت کے ساتھ پاؤں. اے اللہ مجھے اس طرح داخل کر دی کہ گھر کے اندر. گھر سے باہر نکل رہا ہوں یا اللہ گھر سے باہر نکلا ہوں پتہ نہیں کیا حالات پیش آ جائیں, اپنی رحمت سے میرے مجھے اپنے مقصد میں کامیاب فرما دیجیے. غرض جو جس حالت میں ہو اور جس مقصد کے لیے آگے بڑھ رہے ہو اس مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیدا رکھ کر مانگو. اللہ تعالیٰ یہ ایسا نسخہ اکسیر ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر دعا پر اجر و ثواب مل رہا ہے. ہر دعا پر اجر و ثواب, ہر دعا عبادت لکھی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت لکھی جا رہی ہے. اور اگر جو چیز مانگی جا رہی ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب تمہارے لیے حق میں مناسب ہوگا تو میں ضرور عطا فرمائیں گا انشاءاللہ. اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مناسب وقت پر دیں گے. جب میرے حق میں بہتر ہوگا اس وقت دیں گے, اور اگر بہتر نہیں ہوگا تو اس سے اچھی کوئی چیز عطا فرما دیں. اس یقین کے ساتھ مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو ایک طرف تو اجر و ثواب مل رہا ہے, دوسری طرف یہ حضرت ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے. جتنے مجاہدے جتنی ریاضتیں صوفیاء کرام کے ہاں منقول ہیں ان سب کا حاصل کیا ہے؟ حاصل یہ ہے کہ بندے کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط, تعلق مع اللہ مضبوط ہو جائے, یہ ہے ذرا مقصود. اور اس دعا کے ذریعے ہر ہر قدم پر تعلق میں اضافہ ہو رہا ہے, تعلق میں مضبوطی پیدا ہو رہی ہے. جتنی مرتبہ دعا مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ بڑھے گا, ہر رابطے کے اوپر انشاءاللہ تعلق مضبوط ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا آسان ترین راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں منگتے بن جاؤ. ہر وقت اس نے تمہارا دل مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے. اور یہ عجیب بارگاہ ہے اس کریم کی کہ دنیا میں کتنا ہی بڑا سخی داتا ہو کوئی, اگر اس کے پاس جا کے کوئی مانگے گا, ایک مرتبہ مانگے گا, دو مرتبہ مانگے گا, دس مرتبہ مانگے گا, بیس مرتبہ مانگے گا تو دے دے گا, لیکن اگر اس نے پیچھا ہی پکڑ لیا کہ ہر وقت کھڑا ہے کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہے تو وہ پھر اس کو کان پکڑ کے نکال دے گا بھائی تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ایسے کریم کی بارگاہ ہے کہ جتنا مانگو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. یہاں تک کہ اگر نہیں مانگو گے تو ناراض ہوگا. میں بلم یسأل اللہ یغضب علیہ, جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. وہ راضی اس بات میں ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے. تو یہ چیز تعلق مع اللہ کو مضبوط کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسان ترین ذریعہ کیا عطا فرما دیا ہے. عادت ڈالنے کی بات ہے, دھیان کرنے کی بات ہے کہ آدمی دھیان اس بات کی طرف کرے کہ میں یہ تعلق حاصل کروں. قدم قدم پر اللہ تعالیٰ سے دل دل میں مانگ لو, دل دل میں مانگ لو. زبان سے بھی بعض اوقات کہنے کی ضرورت نہیں, دل دل میں مانگ لو. ہمارے حضرت حکیم الامت قدر صلی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مجھ سے ملتا ہے اور مل کر کہتا ہے کہ حضرت کوئی ایک بات پوچھنی ہے آپ کی, کوئی بات پوچھنی ہے, تو فرمایا کبھی تخلف نہیں ہوتا الحمدللہ کہ دل میں ایک لمحے کے لیے دل میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ پتہ نہیں کیا بات پوچھ لے گا, اے اللہ جو بھی بات یہ پوچھے اس کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال دوں. کہتے کبھی تکلیف نہ ہو, زبان سے کسی کو پتہ بھی نہیں چلا, جب پوچھنے والے کو پتہ بھی نہیں چلا کہ انہوں نے کیا کیا, کیونکہ زبان سے نہیں کہا, دل دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ مانگے یا اللہ اپنی رحمت سے میرے دل میں اس کا صحیح جواب ڈال دیجئے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو جائے. اب اس کو تو پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا ہوا. اور یہاں دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم ہوا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنے کی توفیق ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موجب اجر کام ہوا، اور اس کے نتیجے میں تعلق بھی مضبوط ہوا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ جواب بھی وہ صحیح دل میں ڈال دیں اس کے نتیجے میں. تو بھائی یہ ایسا نسخہ ہے کہ جو ہر چھوٹے بڑے کے لیے، غنی اور فقیر کے لیے، عالم اور جاہل کے لیے، ہر شخص کے لیے بہترین بے نظیر نسخہ ہے. عمل کر کے دیکھو، جتنا زیادہ اس پر عمل کرو گے اتنے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ اس کے اوپر اجر و ثواب بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوگا. اللہ یہاں تک کہ آدمی اگر اس کا عادی بن جائے تو چلتے پھرتے بھی، اٹھتے بیٹھتے بھی کوئی حالت ایسی نہیں ہوتی جس میں وہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ نہ رہا، یہ حالت ہو جاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اپنی ذات کے ساتھ ایک مضبوط تعلق عطا فرما دیتے ہیں. اور بھائی اسی میں یہ بات بھی عرض کرنا مناسب ہے کہ ہم لوگ اکثر و بیشتر شکوا کرتے رہتے ہیں حالات کا، حالات اتنے خراب ہو گئے، ماحول اتنا خراب ہو گیا، خود اپنے بارے میں کہ بھائی ہم کچھ کام کرنا چاہتے ہیں ہوتا نہیں ہے، گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں نہیں چھوٹتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں عبادت کے اندر خلل واقع ہو جاتا ہے، معمولات قائم کرتے ہیں معمولات پورے نہیں ہوتے، اور نظام الاوقات کسی مرتبہ عرض کیا تھا کہ نظام الاوقات بنانا چاہیے، نظام الاوقات نہیں بن پاتا، بن جاتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری شکایتیں لوگوں سے کرتے پھرتے ہیں کہ مجھ سے یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، میرے پاس بچپن میں لوگ لکھتے رہتے ہیں. ارے بھائی ہمارے حضرت فرما دیتے ہیں کہ ارے بھائی یہ ساری باتیں اللہ میاں سے کرو، اللہ تعالی سے کہو کہ یا اللہ میں پریشان ہو گیا ہوں، مجھ سے نظام الاوقات نہیں بنتا، مجھ سے عبادتیں اپنے وقت پر انجام نہیں پا رہی، مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، مجھ سے یہ کام نہیں ہو رہا، مجھ سے یہ کام نہیں ہو رہا، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے اس جھنجھٹ سے نکال دیجیے، مجھے عبادتوں کی توفیق دے دیجیے، مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، مجھے نظام الاوقات صحیح بنا کر اپنے معمولات کی پابندی کی توفیق عطا فرما دیجیے. مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ، دوسروں سے کیا کہتے ہو، انسانوں سے کیا کہ کیا کرو گے، کون انسان ہے جو تمہاری اس حاجت کو پورا کر دے، اللہ تعالیٰ ہی پورا کریں گے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو اور مانگتے رہو، مایوس نہ ہو. اب ہوتا کیا ہے، آج میری بات سنی تو ایک دو مرتبہ دعا کر لیں گے، یا اللہ میرے ایک دو مرتبہ دعا کر لی، دو چار مرتبہ، اس کے بعد اس وقت تک حالات میں کوئی بہتری نظر نہ آئی تو مایوس ہو گئے چھوڑ گئے. ارے مانگو اللہ تعالیٰ سے، مانگتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دیں گے انشاءاللہ، یہ چیزیں ضرور عطا فرمائیں گے، بچتے کہ تم استقامت کے ساتھ مانگتے رہو. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مانگ کر بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو، تم جلدی بچاتے ہو کہ میں نے آج مانگا بس فوراً ملنے چاہیے. ارے بھائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک طریقہ بتایا ہے، ہر چیز کے طریقے کے اثرات ظاہر ہونے میں بعض اوقات کچھ وقت لگ جاتا ہے، تو اس میں بھی وقت لگ سکتا ہے، لیکن چھوڑ کے نہ بیٹھو، مایوس ہو کر نہ بیٹھو، مانگو اور مانگتے رہو، چلتے پھرتے مانگو، اٹھتے بیٹھتے مانگو، زبان سے مانگو، دل سے مانگو، پیچھے پڑ جاؤ لمحے سے کہ اللہ آپ دیں گے، آپ سے میں یہ لے کر رہوں گا. اور جس طرح ایک بچہ جو ہے وہ ناز سے اپنے والدین سے لگ لپٹ کر مانگتا ہے، پیچھے پڑ کر مانگتا ہے، اللہ میاں سے اس طرح پیچھے پڑ، اللہ میں سے لگ لپٹ کے پاس اللہ میں لے کے رہوں گا، آپ کے سوا کون ہے جو دے گا؟ آپ کے سوا کہاں جاؤں، کس سے مانگوں، کس در پر جاؤں، کون سا در ہے میرے لیے؟ آپ ہی عطا فرمائیں گے، اور میں اس یقین کے ساتھ مانگتا ہوں کہ آپ ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو ذرا پیچھے پڑ کے تو دیکھو اللہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ خاص طور سے اگر کوئی شخص اپنے دین کی اصلاح کے لیے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ رضی فرماتے ہیں، یا دیں گے یا اس کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے حضرت یہاں تک فرما دیتے ہیں اللہ میاں سے کہو کہ اللہ میاں مجھے یہ دے دیجئے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ورنہ پھر مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے، ورنہ پھر مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے گا، گرفت نہ فرمائیے گا۔ کہو اللہ میاں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا عطا فرما دیں گے یا پھر کم از کم عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ لیکن مانگ کے تو دیکھو، جاؤ تو صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ میں پچھلے دنوں آپ سے پچھلے ہفتے میں عرض کر رہا تھا کہ وقت کی قدر و قیمت پہچاننے کی بات، نظم اوقات بتانے کی بات، حضرت شیخ الاسلام کا واقعہ بتایا تھا۔ تو اب کتنا وقت ہم لوگوں کا ضائع ہوتا ہے بیکار کاموں میں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی بات ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے میرے اوقات کو اپنی رضا کے مطابق کام میں لگا دیجیے، بیکار جانے سے بچائیے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ صبح کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگوں، یا اللہ دن شروع ہو رہا ہے، پتہ نہیں اس دن کے اندر کیا حالات پیش آئیں، کیا واقعات پیش آئیں، نہ جانے میں کہاں بٹکوں، کہاں بہکوں، اے اللہ اپنی حفاظت فرمائیے اور میرے اوقات کو صحیح مصرف پر خرچ کرا دیجیے، صحیح مصرف پر خرچ کرا دیجیے۔ دیکھو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، آپ نے یہ دعا تلقین فرمائی ہے، اور یہ دعا صبح کو جن کو یاد ہو تو وہ عربی میں ورنہ اردو میں مانگ لیا کریں۔ فرمایا اللہم ان قلوبنا و نواسینا و جوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واهدنا الی سواء السبیل۔ کیا چیز چھوڑ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ اے اللہ ہماری پریشانیاں، ہمارے اعضاء و جوارح اور ہمارے دل سب آپ کے قبضۂ قدرت میں ہیں۔ جب یہ بات ہے ہمیں ان میں سے کسی چیز کے بھی براہ راست مالک نہیں ہیں، تو پھر اے اللہ آپ ہی ان کے کارساز بن جائیے اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلا دیجیے۔ صبح کوٹ کو مانگ لیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ دن شروع ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا حالات پیش آئیں گے، کیا واقعات ہوں گے، کیسے محرکات آئیں گے، اے اللہ اپنے رحمت سے میری حفاظت فرمائیے، مجھے اپنی رضا کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور یہ دن کی جو مہلت آپ نے عطا فرمائی ہے یہ اس دن کی اوقات کو صحیح مصرف میں آپ اپنے رضا کے مطابق خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ روز یہ دعا مانگ رہے صبح کو اللہ تعالیٰ، اور پھر تازہ کرتے رہو اس دعا کو، تو دیکھو پھر کیا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے جتنے بڑے 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 بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ میں حضرت شیخ الہند کی موجودگی میں اور تفسیر وہ مثنوی کی شرح لکھنے چلا گیا، یہ ساری توفیق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے تم مانگو گے انشاءاللہ تمہیں بھی توفیق ملے گی۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے علماء کرام میں سے ہیں، بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں، اور اتنے بڑے مؤلف ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے ان کی 1000 تالیفات میں نے خود دیکھی ہیں، اور جب 1000 دیکھی تھی اس کے بعد کچھ اور بھی دیکھی جو 1000 سے زیادہ تھی، علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں۔ تو حالانکہ علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن جوزی کے درمیان کچھ عقائد کے مسئلے میں تھوڑا سا اختلاف بھی تھا، علامہ ابن جوزی نے ایک پوری کتاب لکھی ہے علامہ ابن تیمیہ کی طرف سے، تو ان کے درمیان اختلاف بھی تھا، لیکن علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ اعتراف کرتے ہیں کہ 1000 کتابیں
تھوڑی ہیں. اور کیا تھوڑی ہیں؟ قلم اس زمانے میں اس کے ہوا کرتے تھے نا لکڑی کے, تو اس کو چھیلا جاتا تھا چاقو سے, تو چاقو سے جو چھیلتے تھے قلم کو, تو پتہ نہیں پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ دل میں ڈالی ہوئی تھی بات, زیادہ تر احادیث وغیرہ لکھا کرتے تھے قلم سے, تو وہ جتنا چھیل کے جو برادہ ہوتا تھا اس کا چھیلن, چھیلن جو ہوتی تھی اس کو جمع کرتے جاتے تھے, جمع کرتے جاتے. آخر کار جب انتقال ہوا ہونے لگا تو وصیت کی تھی کہ میں نے چھیلن ایک جگہ جمع کر رکھی ہے اپنے قلم کی, اس سے پان, اس سے آگ, اس کو آگ لگا کر اس سے میرے غسل کا پانی گرم کر کے اس سے مجھے غسل دے. چنانچہ ان کے تذکرے میں لکھا ہے کہ وہ ساری چھیلن جمع کی گئی اور جمع کر کے اس سے آگ جلائی گئی اور اس سے ان کے غسل کا پانی گرم کیا گیا اور پھر اسی سے ان کو نہلایا گیا, اور وہ چھیلن اس کام کے لیے نصیبیے کے کافی ہو گئی, پھر بھی بچ گئی قلم کی چھیلن, وہ پھر بھی بچ گئی اور اس سے اتنا ان کا پانی گرم بھی ہو گیا اور اس کو نہلا بھی گیا. ایسے لوگ کیسے ہوا؟ فرماتے ہیں کہ جب میں کام کرتا تھا تو اس میں لوگ آ کر میں وقت ضائع کرتے تھے, لوگ وقت ضائع کرتے تھے, کوئی آ گیا آ کے بیٹھ گیا جم کے اور جانے کا نام ہی نہیں لیتا. اب مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ میرے کام کرنے کا وقت ہے, یہ آدمی آ کے مجھے ستا رہا ہے اور وقت ضائع کر رہا ہے, تو اب اگر میں اس کو دھتکار دوں تو یہ بداخلاقی, اور اگر نہ دھتکاروں اس کو اسی کے ساتھ بیٹھا رہوں تو میرا وقت ضائع ہوتا ہے. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے اوقات کو ضائع ہونے سے بچا دیجیے, میرے اوقات کو ضائع ہونے سے بچا دیجیے, اور یہ بے مصرف لوگ جو آ کر میرا وقت ضائع کر دیتے ہیں ان کے شر سے مجھے حفاظت فرمائیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی. فرماتے ہیں دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دل میں ایک ایسی بات ڈالی کہ جس کے نتیجے میں دونوں مسئلے حل ہو گئے. دل میں یہ بات ڈالی کہ بھائی تم ان کو دفع تو کر نہیں سکتے, آئیں گے تو لوگ, اور دوسری طرف تمہارا وقت بھی ضائع ہوتا ہے, تو دعا یہ کی, دعا یہ کی کہ اللہ اسے شر سے بچائیے. تو دل میں یہ بات آئی کہ کوئی ایسا مشغلہ تلاش کروں کہ جب کوئی مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو تھوڑی دیر سلام دعا کرنے کے بعد میں ایک ایسا مشغلہ اختیار کر لوں جس سے اس کی ملاقات بھی ہوتی رہے, کوئی تھوڑی تھوڑی بات بھی ہوتی رہے اور وقت گزارا نہ ہو, کوئی کام نکل آئے. تو کہتے ہیں میں نے پہلے سے یہ کام جمع کر کے رکھتا تھا. کیا رکھتا تھا؟ یہی کہ جب کوئی آ گیا تو قلم رکھے ہوئے ہیں اور وہ چاقو ہے, وہ چاقو سے وہ قلم چھیل رہا ہوں, قلم چھیل کے اس کی اس کا جو خط ہے وہ درست کر رہا ہوں, تو بات بھی ہو رہی ہے اور اس کا وہ کام بھی ہو رہا ہے. پھر جب وہ کام ختم ہو گیا تو بہت سارے کاغذ رکھے ہوئے تھے جس کو لکھا کرتے تھے, ان کاغذوں کو کاٹ کر مختلف حصوں میں دستے بنانا یہ کام لگا رکھا تھا میں نے کہ وہ کام کرتے رہتا. جب وہ مجھے اس کام میں مشغول دیکھتے یہ کرتے ہوئے کہ بھائی میں اہم آئے بھی ہیں, بات بھی کر رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, تو خود بخود ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا تھا کہ بھائی اب زیادہ ان کے پاس بیٹھنا مناسب نہیں, تو لہٰذا اٹھ کے چلے جاتے. تو میں نے جب بھی کوئی مہمان آنے کا خیال ہوتا یا کوئی کسی آدمی کے آنے کا خیال ہوتا تو ایسا کام میرے پاس پہلے سے تیار ہوتا تھا, پہلے سے تیار کر کے رکھتا تھا تاکہ وقت میرا ضائع نہ ہو. نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کام لیا, اتنا کام لیا کہ 1000 تصنیفات تو لیول میں تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھی ہیں باقی. اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ, حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو رجال کے امام ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے تک کوئی اتنا بڑا کثیر التالیف انسان نہیں دیکھا جس کی تعلیفات اتنی زیادہ ہوں. یہ کاہے کی برکت تھی؟ تعوض, اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا مانگی, یا اللہ یہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے, اس کو کسی مصرف پہ لگا دیجیے, کام پہ لگا دیجیے. تو
دنیا کی ضرورت ہو یا آخرت کی ضرورت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ
بڑے کام کی بات فرماتے ہیں کہ آج شکوا تو سب کو ہے کہ بھئی ماحول خراب ہے اور لوگوں کی حالت خراب ہے, ایسے ماحول کے اندر دین کے اوپر قائم رہنا بڑا مشکل ہو گیا ہے, باہر نکلو تو نگاہوں کو بچانا مشکل ہے, فسق و فجور کا بازار گرم ہے, کس طرح اپنے آپ کو بچائیں, کس طرح اس ماحول کے اندر دیندار بن کے زندگی گزاریں. یہ ساری باتیں لوگ زبان سے تو کہتے ہیں, اللہ میں سے نہیں کہتے, اللہ تعالیٰ سے نہیں کہتے. حضرت فرماتے ہیں کہ ذرا سا یہ سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو, اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تم نے فلاں گناہ کیوں نہیں چھوڑا تھا, فلاں گناہ کیوں کیا تھا, فلاں یہ سوال ہو رہا ہے. اس کے جواب میں تم یہ کہو کہ اللہ میاں ہم کیا کرتے, آپ نے ہمیں پیدا ہی ایسے زمانے میں کیا تھا جہاں فسق و فجور کا بازار گرم تھا, ماحول ہی خراب تھا, ہم اس ماحول کے اندر کیسے بچ سکتے تھے؟ تو یہ جواب دے دو اللہ میاں کو وہاں, آپ نے پیدا ہی اگر صحابہ کرام کے زمانے میں پیدا کیا ہوگا تو ہم بھی صحابہ کرام کی طرح عمل کرتے, ہمیں تو آپ نے 21ویں صدی میں پیدا کیا جہاں سارے کے سارے فسق و فجور کے حالات تھے, تو اس میں ہم اپنے آپ کو کیسے بچاتے؟ یہ تو جواب دے دیا تم نے. اگر اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما دیں کہ ارے یہ سارے ماحول جو ہے یہ میرا ہی تو پیدا کیا ہوا تھا, تو تم نے مجھ سے کیوں نہیں کہا, مجھ سے کیوں نہیں مانگا کہ اللہ یہ ماحول مجھے پریشان کر رہا ہے, مجھے غلط راستے پر لے جا رہا ہے, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے اس سے بچا لیجیے. کیا ہم نے قرآن کریم میں بار بار نہیں کہا تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر؟ کیا اس پر ایمان نہیں تھا, اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان نہیں تھا؟ تو تم نے ہم سے کیوں نہیں مانگا, ہم سے کہتے یہ بات کہ یہ ماحول مجھے غلط راستے پر لے جا رہا ہے, اے اللہ مجھے میری ہدایت فرما دیجیے, مجھے سیدھے راستے پر چلا دیجیے, اس ماحول کے شر سے مجھے بچا لیجیے, کیوں نہیں مانگا مجھے؟ تو اب کے جواب میں بتاؤ کیا کہوں, یہاں آ کر کوئی عذر باقی نہیں رکھتا, لہذا اس عذر کو آج پیدا کر کہ مانگو اللہ تعالیٰ, روز مانگو, صبح کو جب اٹھو فجر کے بعد سب سے پہلا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مانگو کہ یا اللہ یہ دن شروع کر رہا ہوں اور اس دن کے اندر پتہ نہیں کیا حالات پیش آنے والے ہیں, کیا واقعات پیش آنے والے ہیں, اے اللہ اپنی رحمت سے میری حفاظت فرمائے, مجھے گناہ سے بچائیے, مجھے اپنے فضل و کرم سے توفیق, جہاں میں اپنی بے ہمتی سے گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہوں اللہ ہمت بھی دینے والے آپ ہیں, اپنے رحمت سے ہمت عطا فرما دیں, یہ کرو تو صحیح. تو انشاءاللہ اللہ تبارک اگر صرف دل سے کرو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کرو گے, اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ عطا فرمائیں گے اور اس کے نتیجے میں سب کچھ حاصل ہو جائے. تو بھائی خلاصہ حاصل بات کا یہاں نکلا کہ بھائی یہ وظیفے اور تعویذ وغیرہ جو ہیں یہ اپنی جگہ جائز ہیں, سب اپنی جگہ اگر شرعی شرائط کے مطابق ہو تو جائز ہے, لیکن اصل چیز دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگو, تو انشاءاللہ یہ جو عادت پڑے گی تو انشاءاللہ مقاصد بھی حاصل ہوں گے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قوی ہوگا, تعلق اللہ میں مضبوطی پیدا ہوگی جو ساری کامیابیوں کا راز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامه, ولك الحمد حمدا خالدا مع خلوده, ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون وسيلته, ولك الحمد حمدا لا يريد قائله الا لقاءك, ولك الحمد حمدا اني عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس, يا ارحم الراحمين اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے, یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے, یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے ذات سے مضبوط تعلق عطا فرما، اے اللہ اپنے ذات سے مضبوط تعلق عطا فرما، یا ارحم الراحمین تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی ہر طرح کے گناہوں سے معصیتوں سے منکرات سے سرور سے حفاظت فرما، اے اللہ آپ کی حفاظت کے بغیر یا اللہ ہم حفاظت نہیں اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ گناہوں سے بھی حفاظت فرما، ہر طرح کے شرور و فتن سے بھی حفاظت فرما، ہمارے عقائد اعمال یا اللہ سب کو اپنی رضا کے مطابق ڈھال دیجیے، اے اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما، اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا الله ہم جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، اے اللہ جو تندرست ہیں ان کی تندرستی کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانی سے نجات عطا فرما، یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب صدر دارالعلوم کافی دنوں سے بیمار ہیں، اے اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اے اللہ ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اے اللہ اپنے رحمت سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اور بھی ہمارے متعلق احباب میں جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان سب کو عافیت دارین عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين برحمتك.